जिंदगी में किसी गलती के बाद या तो पूरी जिंदगी बैठ के पछतावा किया जा सकता है, कोई अगर कोई हादसा पेश आ गया है खुदा ना खास्ता, तो या तो ये है कि पूरी जिंदगी जो है छुप छुप के रोया जाए और जो है सब कुछ छोड़ दिया जाए, परेशानी की हालत में ज़िंदगी गुजारी जाए। या तो यूं कर सकते हैं हम लोग, या ये कर सकते हैं कि जो गलती हमने की है बजाय इसकी को उस पछताएं उस गलती से, जो खराबियां हमने लाई हैं अपनी ज़िंदगी में या दूसरों की ज़िंदगी में, उसको संवारने की कोशिश करें। अब आपके ख्याल में कौन सा वाला रास्ता सही है? मेरे ख्याल में बहुत वाजे है कि दूसरा रास्ता बहुत सही है। इंसान खता का पुतला है और कहीं पर नहीं आया कि ऐसा कहा गया हो कि इंसान जो है वो कभी गलती कर ही नहीं सकता, क्योंकि गलती कर नहीं सकता तो फिर तो वो मासूम हो गया। मासूम तो है नहीं, तो इंसान गलती कर सकता है। और हम सब जितनी भी हमने गलतियां की, जितनी भी हमने गुनाह किए हैं, जितने भी हादसा हमारे साथ पेश आए हैं, हम उनको संभाल सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को दोबारा से चला सकते हैं। दोबारा खड़े होइए एनर्जी के साथ, मुस्लिम एनर्जी के साथ, दिन बनाइए अपना, महीना बनाइए, ज़िंदगी अपनी बनाए और अच्छी तरीके से ज़िंदगी गुजारें। प्रोग्राम सुबह ज़िंदगी में बहुत बहुत खुश आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह ज़िंदगी में आप लोग पहुँच चुके हैं हैरान स्टूडियो में, आपकी खिदमत में एक बार फिर हम लोग हाज़िर हैं प्रोग्राम सुबह ज़िंदगी लेकर। और उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम भी हम लोग आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त सा पेश करेंगे, ताकि आप लोगों को प्रोग्राम देखने में मज़ा आए। मेरे साथ रुबाब मौजूद है, सलाम अर्ज़ करता हूँ, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, फर्स्ट क्लास।
अस्सलाम वालेकुम अजीज नाज़रीन और हज़रात, हमेशा की तरह आप उम्मीद करते हैं कि आप अपनी खूबसूरत सी और भरपूर एनर्जी से भरी हुई सुबह का जो आगाज़ है वो कर चुके होंगे, और उम्मीद करते हैं कि आप हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ आखिर तक रहेंगे।
जी बिल्कुल, मौलाना सैयद महमूद मूसवी साहब आज हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल होंगे और उनसे गुफ्तगू करेंगी रुबाब, और देखेंगे कि वो हमारा जो हफ्ते का मौजू चल रहा था, बड़ा अहम मौजू चल रहा था,
और
बिल्कुल अनपढ़ जाहिल के दरमियान क्या फ़र्क है, उसके बारे में जो है हमारे साथ वो बात करेंगे, और देखते हैं कि वो गुफ्तगू का निचोड़ कैसे निकालते हैं और गुफ्तगू कहाँ तक पहुंचा के लेके जा सकते हैं, जो हम निचोड़ कहते हैं ना जी, वो निचोड़ निकालना,
बिल्कुल
जी जूस निकालेंगे। और उसके अलावा हमारे साथ आज जो है फोन लाइन पे कोई बाहर मौजूद नहीं है, तो हम लोग ही मौजूद होंगे आपकी खिदमत में, इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे आप लोगों के साथ। अभी रुबाब जो है हमें, हम लोग जा रहे हैं, जैसे कि हमने दो तीन दिन पहले भी दिखाया था एक रिपोर्ट, और वो शहीद बहेश्ती यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च के तौर पर एक ट्रीटमेंट किया जा रहा है, इलाज का एक नया तरीका निकाला गया है खासतौर पर बच्चों के लिए, और जिसको जो है आर्ट ट्रीटमेंट भी कहा जा सकता है,
अंदरूनी सलाहियत को बाहर भी निकालता है। बिल्कुल
जी, इन्होंने तफसीली तौर पर बयान कर दिया, बड़ी देर से इशारा कर रहा था कि बोले, मुझे भूल गया है क्या मैंने बोलना है। बहरहाल चलते हैं जो है वो रिपोर्ट देखते हैं, और उसके बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा।
آرٹ تھراپی میں مختلف روشیں وجود میں آئی ہیں کہ جن کی بنیاد مختلف نفسیاتی روشوں اور نظریات پر قائم ہیں، اور انسان جس مکتب کا پیرو ہوتا ہے اسی کی بنیاد پر ہم آرٹ تھراپی کی ٹیکنکس سے استفادہ کرتے ہیں۔ آرٹ تھراپی کا استعمال تمام شعبوں میں ہوتا ہے، یعنی یہ صرف بچوں سے ہی مخصوص نہیں ہے، بچوں میں بھی مختلف رینج ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ ایران میں مہک ہاسپٹل جائیں کہ جو کینسر میں مبتلا بچوں سے مخصوص ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ آرٹ تھراپی ایک زبردست گروپ ہے جو کینسر میں مبتلا بچوں کے ساتھ کام کر رہا ہے، اور اسی طرح ان بچوں کی ماؤں کے ساتھ بھی ڈسکس کرتا ہے تاکہ انہیں بھی قوت اور حوصلہ ملے۔ یا وہ مراکز کے جہاں آٹزم بیماری کے بچوں کی نگہداشت کی جاتی ہے، وہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ آرٹ تھراپسٹ مریض بچوں اور ان کی ماؤں دونوں کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں تاکہ وہ بھی خوشگوار لمحات گزار سکیں اور ان حالات کو برداشت کر سکیں۔ بہت سے ضعیف العمر افراد موسیقی یا غنائیت کے ماحول سے، کہ جو میوزک تھراپسٹ یا آرٹ تھراپسٹ پینٹنگ یا ڈرامے کے ذریعے ان کے لیے ایسا ماحول قائم کرتے ہیں کہ جن سے استفادہ کرتے ہوئے وہ افراد اپنے تجربات یا نظریات و خیالات اور آرزوؤں کو حاصل کر سکتے ہیں۔ ہنر انسانی زندگی میں بہت اہمیت کا حامل ہے، اور ہر مرحلے اور موقع پر آرٹ کی ٹیکنکس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ ہم اس وقت شادی کے مشاورت کے مرکز میں اور یا ان جیسے جو مراکز ہیں ان میں ایسے افراد کے لیے بھی جو ازدواجی زندگی میں مشکلات سے دوچار ہوتے ہیں، ہنر و فن سے استفادہ کرتے ہیں۔ وہ ٹیکنکس کے جن کے ذریعے رول ادا کیا جاتا ہے، ان میں حتی ریت کے صفحے سے بھی استفادہ کرتے ہیں جو مسائل و مشکلات کے حل میں مدد کرتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ کس طرح سے نئی روشیں اور طریقے سیکھ سکیں تاکہ ان سے اپنے شریک حیات کے تعلق سے جو مسائل ہیں ان میں استفادہ کر سکیں، یا وہ ٹیکنکس جو براہ راست رابطہ قائم کرنے میں مدد کرتی ہیں، یعنی وہ مشکلات جو خاندان یا کنبے میں پائی جاتی ہیں انہیں ہنر کے ذریعے پینٹنگ پلان پر دوبارہ وجود میں لائیں اور مجسم کریں۔ ایسا سمجھا جاتا ہے کہ اگر ہم اس کام کو آگاہ اور باخبر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک انتہائی سرگرم کیفیت میں مسائل کو جب آرٹ پینٹنگ کے ذریعے وجود میں لائیں گے تو اس کے سبب اضطراب اور پریشان کرنے والی طاقت کا زور ٹوٹ جائے گا، اور یہ چیز اسی حالت کی دوبارہ عکاسی ہوتی ہے کہ جس سے وہ آزردہ رہتا ہے اور اسے پھر سے آزماتا ہے تاکہ اس خیال کو در کر سکے اور وہ تکلیف دہ مسائل جو آزردہ خاطر ہونے کا سبب بنتے ہیں ان کا براہ راست مشاہدہ کر سکے اور ایک بار پھر ان کا جائزہ لے۔ اس طرح سے اپنی مشکل پر انسان کا قابو اور تسلط زیادہ ہو جاتا ہے۔ ایران ان چند مادود ملکوں میں سے ہے کہ جن کے فنون لطیفہ اور ادبیات و اشعار، حتیٰ اس کے بعد کے مرحلے میں ہینڈی کرافٹ، مصنوعات اور معماری بھی غیر مثالی ہے۔ میرے خیال میں ایرانی اشعار و ادب کو علاج کے لیے جس قدر نئے طرز فکر کے ساتھ ایک وسیلے کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے، نفسیاتی سلامتی میں اس قدر اس کا استعمال کم ہی کیا گیا ہے۔ ایرانی فن میں ایک خاصیت ہے اور وہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے سنجیدہ طور پر اتحاد پیدا کیا جا سکتا ہے، اور میں اس حوالے سے مثال دینا چاہتا ہوں کہ ایرانی ہنر و فن میں یہ طاقت و توانائی پائی جاتی ہے کہ اس طرح سے کسی قالین کا تانا بانا بکھر جائے تو اسے پھر سے بنا جاتا ہے، اسی طرح ایرانی ہنر و فن کے ذریعے اگر انسان کے وجود کا تانا بانا بکھر جائے تو دوبارہ ایک خوبصورت قالین کی طرح اس میں ترمیم اور تغیر و تبدل لایا جا سکتا ہے اور دوبارہ اسے پہلی حالت پر لوٹایا جا سکتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آرٹ تھراپی جو ایران میں ہے وہ تقریباً ماڈرن اور جدید ہے، لیکن یہ لازمی امر ہے کہ جو چیز زیادہ تر مختلف شعبوں میں جملہ قصوں، لٹریچر اور اشعار کی صورت میں موجود ہے اور بہت سے مسائل میں اس پر توجہ بھی دی جاتی ہے، ان میں ایرانی ہنر سے استفادہ کیا جائے۔ آرٹ تھراپی اگرچہ ایران میں ایک یونیورسٹی سبجیکٹ کی طرح نہیں ہے، لیکن آزمائش کے طور پر علاج میں اس کا استعمال ہوتا ہے۔ مختلف مراکز اور یونیورسٹیوں میں زیادہ تر پی ایچ ڈی تھیسز میوزک تھراپی، نیریٹو تھراپی، ویو تھراپی، پوئٹری تھراپی اور حتیٰ سینڈ یا گراول تھراپی جیسے مسائل پر لکھے جا رہے ہیں کہ جن سے خاص طور پر عام مسائل کی تحقیق کے لیے استفادہ کیا جاتا ہے اور جو مستقبل میں بھی ایرانی عوام کے نفسیاتی مسائل میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔
نیازهایی که مردم ایران داره و حتی رشد و اطلاع روحی آن۔
جی ناظرین، آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ہم لوگ۔ آپ نے رپورٹ ملاحظہ فرمائی، امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی، اور وقت ہوا ہے ہمارا کہ ہم لوگ گفتگو کے سیگمنٹ کی طرف رواں دواں ہو جائیں، جہاں پر ہم نے جیسے کہ آپ کو بتایا ہے کہ جو ہمارا ہفتے کا موضوع تھا بڑا اہم موضوع تھا اور ہمارے ناظرین نے ہمارا بہت ساتھ دیا، اور اسی کا نچوڑ نکالنے کے لیے ہم نے مولانا سید محمود موسوی صاحب کو یہاں پر دعوت دی ہے کہ وہ یہاں پر آ کے اور اس موضوع کا نچوڑ نکال سکیں اور ہمیں بتا سکیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ تو چلتے ہیں رباب کی طرف تاکہ رباب جو ہے گفتگو کو مولانا صاحب کے ساتھ شروع کر سکیں۔ جی رباب،
بہت شکریہ خورم۔ ناظرین جیسے آپ نے دیکھ لیا ہے، مولانا سید محمود موسوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور میں بتا چلوں کہ یہ استاد ہیں دینی علوم کے مرکز کے، اور ایک جو یونیورسٹی میں بھی ہیں یہ وہاں کے بھی استاد ہیں، اور چلتے ہیں ان کے پاس تاکہ یہ اپنی گفتگو کو آغاز کر سکیں۔ السلام علیکم۔
السلام علیکم
مولانا صاحب، بہت شکریہ آپ تشریف لائے، اپنا قیمتی وقت ہمارے پروگرام کے لیے آپ نے نکالا۔
سلامت باشید، میں ہم خوشحال ہوں۔
بہت بہت شکریہ، مجھے بھی خوشی ہے کہ آپ کی خدمت میں ہوں۔
مولانا صاحب، اگر میں پہلے بولوں کہ علم کا ہمارے اسلامی ثقافت سے کیا تعلق ہے؟
دیکھیے، ثقافت اور علم کے رابطے کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ علم کو اسلام نے کس طرح دیکھا۔ اسلام جس وقت آیا، اس وقت پیغمبر اسلام کے زمانے کی مشکلات بہت زیادہ اور سنجیدہ قسم کی تھیں، یعنی ایسا نہیں تھا کہ صرف دینی علوم میں لوگ مشرک تھے، وہ بتوں کو ٹھیک ہے پوچھتے تھے، لیکن یہی مشکل نہیں تھی، بلکہ اخلاقیات میں بھی، سماجی روابط میں بھی، جو خاندانوں کے درمیان رابطے تھے، خاندان کے افراد کے درمیان جو رابطے تھے، ان سب میں مشکلات موجود تھیں۔ صورتحال یہ تھی کہ عورت کے کوئی حق نہیں تھا، ایسے حالات تھے کہ اگر کسی کا بیٹی پیدا ہوتی تھی تو وہ اسے دفن کرنے پر تیار ہوتا تھا، لیکن لوگوں کو یہ بتانا نہیں چاہتا تھا کہ اس کے یہاں بیٹی ہوئی ہے. بتایا جاتا ہے کہ جب کسی کے یہاں بیٹی پیدا ہوتی تو چہرہ اس کا سرخ ہو جاتا تھا شرم سے. اسلام جب آیا تو اسلام نے سب سے اہم جو مسئلہ دیکھا وہ جہالت کا مسئلہ تھا. ان کو نہیں پتہ تھا کہ اخلاقیات کیا ہیں, اچھائیاں برائیاں کیا ہیں, پوری طرح سے جہالت کا ماحول تھا. پیغمبر اسلام نے یہاں سے آغاز کیا کہ اللہ نے فرمایا اقرا بسم, پڑھو اللہ کے نام سے جس نے خلق کیا. تو لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ جو روایتیں ہیں علم کے سلسلے میں اسلام میں بہت زیادہ ہیں اور بہت اہم ہیں. جیسے یہ حدیث کے طالب علم واجب ہے ہر مسلمان کے لیے, یعنی علم کی ایک مقدار انسان کے ہر فرد کے لیے ضروری, چاہے وہ مرد ہو, عورت ہو, بڑے ہوں, چھوٹے ہوں, ایک مقدار سب کے لیے لازمی ہو, چاہے ان کا تعلق کسی بھی نسل, قوم, جگہ سے ہو. یعنی یہ لازمی, اسلام یہ دیکھتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ اگر ہم بلند اہداف تک پہنچنا ہے تو اس کے جو لازمی زینے ہیں جنہیں طے کرنا ہے ان میں ایک زینہ یہ علم ہے. جیسے آپ دیکھیں کبوتر کو دیکھیں, کبوتر کا پر ہوتا ہے لیکن اگر وہ پر نہ ہو تو وہ پرواز نہیں کر سکتا. اسی طرح کسی بھی فرد اور سماج کو ہم اس وقت تک کامیاب نہیں سمجھ سکتے جب تک اس میں علم نہ ہو اور علم میں ترقی نہ ہوئی ہو, صاحب علم لوگ ہوں, لوگوں میں علم ہو, دانش ہو, وہ اپنے اور دوسروں کے حقوق سے آشنا ہوں. جیسے جب پیغمبر اسلام تشریف لائے تو جو علم کے سلسلے میں آیتیں نازل ہوئیں ان کے ساتھ ہی بہت سی روایتیں اور حدیثیں بھی نازل آئیں پیغمبر اسلام سے, کہ یعنی کوئی وقت ایسا نہیں ہے کہ گہوارے سے لے کر قبر تک ہمیشہ اسے علم کی ضرورت ہے. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم فلاں جگہ کے ہیں, ایران کے, پاکستان کے, ہندوستان کے, میری جگہ, یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ مجھے وہاں جانا ہے فلاں جگہ. نہیں, آپ جہاں بھی ہوں, جس شہر میں بھی ہوں, وہیں پر آپ طلب علم کریں, علم حاصل کریں, اور اس کا وقت گہوارے سے قبر تک ہے, یعنی ہمیشہ علم حاصل کرنا ہے. تو اگر جانا پڑے, کہیں سفر کرنا پڑے, تو چاہے چین تک جانا ہو, یعنی ایک لمبا سفر طے کرنا ہو, تو بھی ضروری ہے کہ آپ ضرور جائیں اور علم حاصل کریں. ایک اور اہم مسئلہ یہ ہے کہ کس سے علم حاصل کریں. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ اس کو بہت اہمیت نہ دیجیے کہ کس سے آپ کو علم حاصل کرنا ہے. روایت میں اس طرح سے ہے کہ حکمت مومن کا گمشدہ خزانہ ہے, اسے چاہیے کہ جہاں بھی اس کو یہ گمشدہ خزانہ ملے اپنا خزانہ حاصل کر لے, لے لو. تو ایسا آدمی جہاں بھی اسے اپنا خزانہ نظر آئے گا, ظاہر ہے اسے اٹھا لے گا, اپنا ہیرا وہ کہیں بھی دیکھا جائے گا کہ وہ اٹھائے گا. یہ نہیں کہے گا کہ اگر یہاں گرا تو میں اپنا ہیرا نہیں اٹھاؤں گا, یہ سب باتیں نہیں ہیں. اسلام نے اسلام آیا تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ مومن کا گمشدہ خزانہ دانش اور علم ہے. تو دیکھیں اس کا وقت اصول علم کا گہوارے سے لے کے قبر تک ہے. اگر جانا ہو چین تک تو بھی جانا ہے, اور کس سے حاصل کرنا ہے تو اس سلسلے میں ہدایت ہے کہ جہاں بھی جس سے بھی حاصل ہو آپ علم حاصل کیجیے. تو جہاں جس کے پاس بھی علم ہو, ان کے اخلاقیات کچھ بھی ہوں, آپ ان کے سامنے زان و ادب طے کیجیے اور علم حاصل کیجیے. اسی طرح سے روایت ہے عالم اور جاہل کے درمیان فرق کیا ہے. تو ایسے ہی ہے کہ جیسے اس فرق کو اگر سمجھنا ہے, عالم اور جاہل کے فرق کو دیکھنا ہے, تو آپ یہ دیکھیے سورج اور آفتاب کو نہیں, بلکہ آپ سورج اور معاف کیجیے گا, آپ چاند اور ستاروں کو دیکھیے. چودھویں کا چاند جب بدر پورے شباب پر ہو تو آپ اس وقت اس کا موازنہ ستاروں سے کیجیے. تو جو انسان عالم ہے وہ اور اس کے سامنے ایسا انسان جو عبادت کرتا ہے لیکن صاحب علم نہیں ہے, تو دونوں کا فرق ایسے ہی ہے جیسے چودھویں کے چاند اور ستاروں کا فرق ہوتا ہے. تو اس طرح سے پیغمبر اسلام نے بہت زیادہ ترغیب دلائی کہ آپ علم حاصل کیجیے. روایت ہے کہ آپ عالم کے چہرے کو دیکھیے تو یہ عبادت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے علم کو حاصل کیجئے. جب آپ علم حاصل کریں گے تو اپنے اور دوسروں کے حقوق سے آشنا ہوں گے. تو جب ہم علم کو دیکھتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ علم سے آغاز ہوا اسلام کا. اسلام نے یہ پھر کہہ دیا کہ نہ جگہ نہ شخص نہ وقت کچھ مہم نہیں ہے, اہمیت کسی چیز سے اور کسی سے فرق نہیں پڑتا. جہاں بھی جس سے جیسے بھی ملے آپ علم حاصل کیجئے. آپ عالم کو دیکھیے آپ کو ثواب ملے گا. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ صرف عالم کا احترام کریں, نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود کو اس مقام تک پہنچائیے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی معاشروں میں پسماندگی ہے. تو ہم کو لگتا ہے کہ یعنی یہ یہاں پہ ہم سے یہ غلطی ہوئی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں عالم کا احترام کریں, لیکن ہم کو حقیقت میں یہ کرنا چاہیے کہ خود اس محترم مقام تک پہنچیں, وہاں تک خود کو پہنچائیں. وہ اس کا جو سارا ثواب ساری فضیلت اس بات کی ہے کہ آپ اپنا وقت علم حصول علم کے لیے لگائیں. جب علم آ جاتا ہے تو انسان کو پر حاصل ہو جاتے ہیں اور جس سے وہ پرواز کر سکتا ہے, اور اس کے پاس جو یہ پر آ جاتے ہیں ان کے ذریعے انسان اڑتا ہے, پرواز کرتا ہے. پھر وہ محترم ہو جاتا ہے. محترم ہو جاتا ہے یعنی اپنے اندرونی اور باہری دونوں دشمنوں پر قابو پا لیتا ہے. ہماری جو بری صفات ہیں, بری عادتیں ہیں, جو درندگی کی صفت ہے, وہ داخلی دشمن ہے جس سے لڑنے کے لیے ہمارے پاس ایک ہتھیار ہونا چاہیے. دیکھیں شیر کا ایک مضبوط پنجہ ہوتا ہے, اسی لیے وہ بہت سے لوگوں کو گرا دیتا ہے, پھاڑ کھاتا ہے. تو اس دشمن پہ قابو پانے کے لیے علم کی ضرورت ہے, علم کے حربے اور ہتھیار کی ضرورت ہے. تو انسان نے اگر علم حاصل کیا تو اس کو وہ وسیلہ اور ذریعہ مل جاتا ہے, اور یہ مقدمہ ہوتا ہے, تمہید ہوتی ہے ثقافت کی. جو تعلیمات ہیں, جو ہمارے زندگی کی روش ہے, ہمیں گفتگو کیسے کرنی ہے, دوسروں کے حقوق کو کیسے دیکھنا ہے, اپنے اساتذہ سے ہمیں کیسے پیش آنا ہے, لوگوں سے کیا برتاؤ کرنا ہے, مسلمان سے غیر مسلمان سے ہمارا کیا برتاؤ اور سلوک ہونا چاہیے, یہ سب زندگی کی روش اور طریقہ ہے. ہمارا لباس پہننے کا طریقہ, انداز گفتگو, یہ سب کچھ ثقافت کا جز ہے. تو جو علم اسلام نے ہمیں دیا ہے اسے ہم ثقافت کے پیرائے میں ڈھال دیں, یعنی اسلام سے حاصل کریں اور اسلام اپنی ثقافت اسے ڈھالیں, یعنی اپنی ثقافت کو اسلامی رنگ میں ڈھالیں. تو یہ
مولانا صاحب بہت شکریہ, بہت ہی خوبصورت اسلامی ثقافت تک پہنچنے کی وضاحت کی. اور ایک جو خوبصورت بات آپ نے یہاں پہ کی کہ ان پڑھ جو ہوتا ہے یا اس کے جو برعکس ہم بول سکتے ہیں کہ عالم کی جو انہوں نے مثال دی چودھویں کا چاند اور ستارے کی, چودھویں کے چاند کی نور کی تو ہم سب بات ہی جانتے ہیں, اور اس کے آگے کا دیکھنے کے ایک بندہ جو عبادت کر رہا ہے وہ ستارے کی مانند ہے, یعنی علم کی اہمیت اس بات سے واضح ہوتی ہے. خیر ناظرین, یہاں وقت ہوا ہے خرم کے پاس چلنے کا, دیکھتے ہیں خرم ہمیں کہاں لے کے جا رہے ہیں. جی خرم.
شکریہ. بالکل جی, بہت خوبصورت آپ لوگوں کی گفتگو چل رہی ہے. میں وقت زیادہ نہیں لوں گا, لیکن یہاں پر ہمارے کچھ کمنٹس ہیں وہ پڑھوں گا. علی حامد لغاری صاحب نے, البتہ ان کے بیٹے نے لکھا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا آج علی مردان کا ایگزام ہے تو دعا کیجیے گا. جی ہم دعا کرتے ہیں, لیکن دعا سے زیادہ جو ہے محنت کی ضرورت ہوتی ہے. بہرحال یہ کہ نہیں, ہم لوگ دعا کریں گے بالکل, اس سے آپ کا امتحان جو ہے وہ بہت اچھا ہوگا. اور ایک اور بات جو انہوں نے لکھی ہے علی حماد لغاری صاحب نے, وہ کہتے ہیں کہ انسان کو بالکل ایسے نمک کی طرح ہونا چاہیے, کھانے کے اندر جو نمک ہوتا ہے کہ وہ نظر نہ آئے, لیکن اگر نہ ہو تو اس کا احساس, یعنی اس کی کمی کا احساس ہو. علی ناظر صاحب نے کہا ہے کہ جی آپ کا پروگرام جو ہے صبح زندگی ہماری زندگی کا حصہ بن چکا ہے, اور جو آپ علم کے خزانے بانٹ رہے ہیں وہ ہمیں مالا مال کر رہے ہیں. نہیں جی, ہم کہاں علم کے خزانے بانٹ رہے ہیں, اچھی جی باتیں تو آپ لوگ لکھتے ہیں جو ہم جو ہے اپنی ناظرین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. اجاز صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کی, اور انہوں نے کہا ہے کہ جو شخص علم رکھتے ہوئے بھی کسی خاص چیز کی مخالفت کرتا ہے اور مثلا ضد کر لیتا ہے کسی چیز سے, وہ جاہل سے بھی بڑھ کر ہے, بدتر ہے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے. بہرحال یہاں پر ہم لوگ چلیں گے, ہمارا یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ ہے, اور اس وقفے میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ کیسے آپ لوگ بھی اچھی اچھی باتیں ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام میں شامل کر سکتے ہیں. جی ناظرین آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ہم لوگ, اور وقت ہوا ہے دوبارہ کہ ہم لوگ رباب کی طرف جائیں اور رباب جو ہے گفتگو کو آگے چلا سکیں. جی رباب.
جی بہت شکریہ خرم. مولانا سید محمود موسوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں علم کے بارے میں اسلام کی نظر سے. خیر چلتے ہیں اپنے گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. مولانا صاحب میرا اگلا سوال یہ ہوگا کہ اسلامی ثقافت یا اسلامی تہذیب دراصل کیا ہے؟
بله فرهنگ رو اگر قبل از این کار رو بخوام
ثقافت اسلامی ثقافت سے پہلے اگر ہم ثقافت کی بات کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تعلیمات جو انسان حاصل کرتا ہے, جو زندگی کی روش ہے وہ ثقافت کہی جاتی ہے. مثال کے طور پر لباس پہننے کا طریقہ, انداز گفتگو, لوگوں سے ہمارا برتاؤ, گھر کے لوگوں سے ہمارا برتاؤ, حکومت سے ہمارا برتاؤ, حکومت کیسے برتاؤ کرے عوام سے, عوام اس سے کیسے برتاؤ کریں, یہ ساری چیزیں اور یہ ساری تعلیمات اخلاقیات اور عادات اور رسوم کہی جاتی ہیں اور یہ ثقافت ہے. جب اسلام آیا تو اسلام نے ان تمام پہلوؤں اور شعبوں کے بارے میں گفتگو کی. علوم کے سلسلے میں اسلام نے اپنا نظریہ قائم کیا کہ کیسا علم اور کیسے حاصل کریں, دوسرے سے ہمارا برتاؤ کیسے ہو. سلسلے میں اسلام نے ایک تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کی. اسلام نے بتایا کہ آپ کیسے بات کریں آپس میں, ایک مرد اور ایک عورت جو آپس میں شادی کرتے ہیں تو دونوں کے کیا حقوق ہیں, دونوں ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت کریں اور ان کی پابندی کریں, ملحوظ رکھیں. اسلام نے ان میں خاص توجہ رکھیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک انسان دوسرے کو زیادہ بہتر اور بالا تر سمجھے. اسلام نے ان چیزوں کو ختم کرنے کی کوشش کی. اسلام نے کہا کہ اگر یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ اللہ کس کو زیادہ پسند کرتا ہے تو معیار تقویٰ ہے, جس کے پاس تقویٰ زیادہ ہے اس کو اللہ چاہتا ہے. نہ زبان کی اہمیت ہے, نہ رنگ کی اہمیت ہے, نہ لباس کی اہمیت ہے, نہیں معیار تقویٰ ہے. اس کے علاوہ جو ہمارا انداز ہے برتاؤ کا, سلوک کا, دوسروں کے ساتھ دوسروں کے حقوق کو ملحوظ رکھنا بھی اہم ہے. اسلام نے صرف انسان کے سلسلے میں نہیں بلکہ حیوانوں کے سلسلے میں حقوق کی بات کہی. ایک شخص پیغمبر اسلام کے پاس آتا ہے, کہتا ہے کہ میں یہ طویل سفر طے کر کے آیا ہوں, 5 دن میں آیا ہوں, حالانکہ یہ سفر 10 دن کا تھا. وہ آیا تھا حج کرنے کے لیے. پیغمبر اسلام ناراض ہوئے, فرمایا کہ تم نے لگتا ہے کہ اپنی سواری کو تم نے بہت زیادہ پریشان کیا, اس کو دباؤ زیادہ اس پہ رکھ ڈالا. اس طرح سے پیغمبر اسلام نے حیوانوں کے حقوق بھی بیان کیے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حقوق اسلامی اگر دیکھے جائیں تو ایک اللہ کا حق ہے جو بندوں پر ہے اللہ کا, اس طرح سے ایک یہ کہ عوام کا حق ہے جو ایک دوسرے سلسلے میں ہے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ مثال تو میں نماز پڑھ رہا ہوں تو یہ حق خدا ہے جو میں انجام دے رہا ہوں, لیکن اگر نماز کے دوران اگر کسی نے سلام کیا اللہ کہتا ہے تو نہیں, پہلے اس کا حق ادا کر لو, یعنی اس کے سلام کا جواب دو پھر نماز کو آگے بڑھاؤ. تمہارا لباس اگر کسی اور کا لباس ہے تو اس لباس میں اللہ ہرگز اجازت نہیں دے گا کہ تم نماز پڑھو, یعنی اس کے دوسروں کے حق کو لوٹاؤ ان کے. تو حق اللہ اور حق الناس کی بات ہے. حق الناس میں برادر کا برادر پہ حق, ہمسائے کا ہمسائے پہ حق. پیغمبر اسلام نے اتنی تاکید فرمائی کہ اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو, دیکھو کون ہے پڑوسی, دیکھو کہ کل اس نے کھانا کھایا نہیں, اس سے کیسے پیش آنا ہے. اسی طرح سے غیر مسلموں کے سلسلے میں برتاؤ کے سلسلے میں اسلام نے بتایا ہے. تو یعنی وہ مسلمان تو نہیں ہے لیکن بہرحال انسان تو ہے, انسانیت میں شریک ہیں, مماثل ہیں, تو ہمیں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا ہے. پیغمبر اسلام نے ان چیزوں کو بہت واضح انداز میں بیان کیا, پیش کیا, اور اس طرح سے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کی جب تعریف کی تو ان کے اخلاق کو بنیاد بنا کر تعریف کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت شامل حال ہوئی تمہارے, جس کی وجہ سے تم لوگوں کے ساتھ بہت با اخلاق ہوئے, یعنی تم بہت نرم اخلاق اور برتاؤ کے ہو گئے لوگوں کی سے, لوگوں سے آپ سختی سے پیش نہیں آتے ہیں. تو یہ ہے اسلام کا اخلاق, یہ ہے اسلامی ثقافت جو پیغمبر اسلام نے لوگوں کو سکھائے. انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں, مجھے مجھ پر وہی نازل ہوتی, لیکن لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ تم پاگل ہو, لیکن پیغمبر اسلام تو ہم اسے کام لیتے ہیں. پیغمبر اسلام سے کہا جاتا تھا کہ تم ساحر ہو, مجنون ہو, پیغمبر کے ماتھے پہ شکن نہیں. لوگ کہتے تھے پیغمبر سے کہ تم جاہل ہو, پیغمبر کوئی کبھی غصہ نہیں. پیغمبر اسلام کہتے تھے کہ یہ لوگ بیمار ہیں, ڈاکٹر ایک بیمار کے ساتھ کیسے پیش آتا ہے, مجھے اس طرح سے پیش آنا چاہیے, اور اسی طرح سے پیش آتے تھے پیغمبر اسلام سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر پیغمبر تم بہت سخت گیر اور سخت مزاج آدمی ہوتے تو لوگ تمہارے پاس سے اٹھ کے چلے جاتے, تمہارے پاس زمانہ ہوتے. اگر پیغمبر اسلام کے زمانے میں نوجوان اپنے ماں باپ سے الگ ہو جاتے تھے تو آ کے پیغمبر اسلام کے پاس بیٹھتے تھے, کیونکہ یہ پیغمبر اسلام کی روش تھی کہ نرم برتاؤ کیا جائے, نرمی سے پیش آیا جائے. اللہ کے حقوق کو ہمیں ادا کرنا ہے, اللہ کی عبادت ہمیں کرنا ہے, لیکن ماں باپ کا احترام بھی آپ فراموش نہ کریں. یعنی وہ باپ تمہارا اگر مسلمان نہیں ہے تب بھی. ایک شخص نے آ کے کہا پیغمبر اسلام میں مسلمان ہو گیا, میری ماں مسلمان نہیں ہوئی, میں اس سے کیا کروں؟ کوئی بات نہیں, وہ تو تمہاری لیکن ماں تو ہے, اس کا احترام کرو. یا رسول اللہ مسلمان نہیں, فرمایا کوئی بات نہیں, ماں ہے اس کا احترام کرو. ماں کی اہمیت اتنی زیادہ ہے, تو اس نے آ کے اور زیادہ احترام کیا. ماں کو تعجب ہوا, کیا وجہ ہے اس کی؟ تو اس نے کہا کہ پیغمبر اسلام نے مجھے اس کی تعلیم دی. وہ اس نے کہا میں بھی اسلام قبول کرتی ہوں. تو پیغمبر اسلام نے اس روش اور اس ثقافت اور اس اخلاق کو پیش کیا, اس طرح سے لوگ مسلمان ہوتے تھے. تو اسلامی ثقافت کا مطلب یہ ہے کہ وہ طرز زندگی تمام معاملات میں, حقوق الناس, حقوق اللہ, ہر معاملے میں, ان ساری چیزوں کو اسلام نے بیان کیا ہے اور بتایا ہے کہ مسلمان سے, غیر مسلمان سے, بچے سے, ماں باپ سے, زوجہ سے اور شوہر سے کیسے پیش آنا ہے, اسلام نے بتایا. یہی ہے اسلامی ثقافت.
بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے اسلامی ثقافت کی بھی یہاں پہ وضاحت کی, بہت شکریہ. لیکن یہاں وقت ہوا ہے خرم کے پاس, ہم نے کہا دیکھتے خرم اب ہمیں کہاں لے کے جا رہے ہیں. جی خرم
جی, بہت شکریہ. اور میں جو ہے آپ لوگوں کو ایک جو ہے خوبصورت سا ویڈیو کلپ دکھانے کے لیے لے کے جا رہا ہوں, اور ویڈیو کلپ جو ہے وہ ہمارے پاس ہے رضا صادقی صاحب کی آواز میں, وہ دیکھتے ہیں اور اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی, محمد خان لغاری صاحب نے ہمیں ایک کمنٹ دیا اور انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا ہے کہ دنیا میں کبھی بھی طاقت کی ضرورت, زور کی ضرورت پڑتی نہیں ہے, کیونکہ اگر اپنے کو غلط کام کرنا ہو تو اس میں ہمیں جو ہے طاقت لگانے کی ضرورت پڑتی ہے, ورنہ باقی سارے کام جو ہیں وہ محبت سے اور آرام سے بات کرنے سے حل ہو جاتے ہیں. یہ بھی بڑی اچھی انہوں نے بات کی ہے. بہرحال چلیں گے ہم رباب کی طرف تاکہ رباب گفتگو کو آگے چلا سکیں. جی رباب,
بہت شکریہ خرم. میں اپنے تمام ناظرین کا شکریہ ادا کرتی ہوں, اسی طرح ہمارے پروگرام میں شامل ہوتے رہے, ہمیں بہت خوشی ہوگی. ناظرین, مولانا سید محمود موسوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم اپنی گفتگو کی طرف واپس چلتے ہیں. مولانا صاحب, آپ نے علم کی اہمیت کے بارے میں بتایا, وضاحت کی اس کی کتنی اہمیت ہے. پھر آپ نے اسلامی تہذیب کی طرف بھی اشارہ کیا کہ اس کی بھی کتنی اہمیت ہے ہماری زندگی میں. آیا اگر ہم جو علم حاصل کر رہے ہیں جس پہ اسلام نے ہمیں بہت زور دیا ہے یا اشارہ کیا ہے, کیا وہ ہماری اسلامی تہذیب یا ہماری ثقافت کے لیے کافی ہے؟
جی دیکھیں, ہم نے علم کی بات کی اور بتایا کہ علم ایک وسیلہ ہے, ذریعہ ہے انسانوں کی ترقی کا. ہم نے اسلامی ثقافت کے بارے میں بتایا کہ وہ تعلیمات جو اسلام نے ہمیں دی ہیں زندگی گزارنے کے ذریعے تمام مراحل میں. اب لیکن یہ کہ ہماری ثقافت اسلامی ثقافت ہو, اس کے لیے علم ہی صرف کافی نہیں. علم کا مطلب ہے ہم کو ایک وسیلہ مل گیا ہے, لیکن آپ نے یہ وسیلہ کس لیے حاصل کیا اور اس کو آپ کس طرح استعمال کریں گے, کس چیز کے لیے استعمال کریں گے؟ جیسے کوئی پرندہ ہے, اگر اس کے پاس پر ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ اڑے ہی. کبھی ہوتا ہے پرندہ کسی قفس میں ہوتا ہے, اسی طرح ایسا ہوتا ہے کہ کبھی ہمارے پاس علم ہے لیکن ہم پرواز نہیں کر سکتے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہے لیکن ہم استعمال نہیں کر سکتے اس کو. اگر ہم استعمال نہیں کرتے, یعنی ہم نے علم حاصل کیا ہے لیکن صرف اس لیے کہ اس پہ ہم فخر کر سکیں، ناز کر سکیں، لوگوں کو بتا سکیں ہم صاحب علم ہیں، یا اس سے ہمیں شہرت ملے، اس کے ذریعے ہم کو کوئی طاقت حاصل ہو، اس کے ذریعے ہم دوسروں کو مغلوب کر لیں، دوسروں پہ ظلم کریں، اپنے اس علم کے ذریعے جو ہم نے حاصل کیا ہے لوگ مجبور ہوں کہ ہمارے احترام کریں. تو یہ تمام امور میں بھی علم ہے لیکن اسلامی ثقافت نہیں ہے، اسلام اسے نہیں چاہتا. اسلام نے کہا کہ بہت اچھی بات علم حاصل کرنا، اور اس آدمی نے یاد سیکھا ہے، علم حاصل کیا، اسے یہ وسیلہ اور ذریعہ مل گیا، لیکن وہ ان ذریعے کو صحیح استعمال نہیں کر رہا. اسلام نے بہت زیادہ تاکید کی ہے کہ تعلیمات آپ کس لیے سیکھیں اور ان کا کیسے استعمال کریں. آپ نے کوئی چیز یاد کر سیکھ لی اس لیے کہ وہ آپ کو اللہ کے پاس پہنچا ہے تو درست ہے، آپ کی روحانی اور اخلاقی ترقی کا سبب بنے، ورنہ بے فائدہ ہے بلکہ نقصان دہ ہے. کیونکہ اگر ذریعہ ہو، مثال طور پر کسی کے پاس پیسہ ہے اور اس کا غلط استعمال کر رہا ہے، تو بہتر ہے کہ اس کے پاس یہ پیسہ ہو ہی نہ. امام سجاد علیہ السلام ایک روایت فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم، اگر میری عمر شیطان کی چراگاہ ہے تو میری عمر اس سے لے لے. اگر میں ایسی زندگی گزار رہا ہوں جس سے شیطان خوش ہو رہا ہے، شیطان دیکھ رہا ہے کہ ایک انسان اس کا موتی ہو گیا، تو پروردگار عالم میری یہ زندگی مجھ سے لے لے. دیکھیے عمر ایک بہترین اللہ کی نعمت ہے، لیکن فرماتے ہیں حضرت کہ اگر یہ بری ہے شکل میں ہے تو اسے لے لے، اگر میں غلط استعمال کر رہا ہوں اسے لے لے. اس طرح ہم علم کا کبھی غلط استعمال کرتے ہیں. پیغمبر اسلام نے جہاں یہ کہا کہ علم حاصل کیجیے، وہیں یہ بھی بتا دیجیے کس لیے علم آپ کو حاصل کرنا ہے. یہ وہ ہے، اللہ نے پیغمبر کو بھیجا لوگوں کے درمیان جو خود انہی کے درمیان سے تھا. وہ پیغمبر کیا کرتا تھا؟ آ کے رسول آ کے انسانوں کا تزکیہ کرتے تھے، پاک کرتے تھے، یعنی جو غبار ہے دل پہ اسے جھاڑتے تھے، دلوں کو صاف کرتے تھے. جو قلب سخت ہو گئے ہیں آسانی سے کسی کو قتل کر دیتے ہیں، کسی کو بھی ظلم کا نشانہ بناتے ہیں، بیوی کو مارتے ہیں، توہین کرتے ہیں، اپنی زبان سے دوسروں کا دل توڑتے ہیں. اسلام نے آ کر ان چیزوں کو صحیح کیا، اچھا کیا، تاکہ وہ دوسروں کو اپنی طرف کھینچ سکے، دوسروں سے محبت کا رشتہ قائم کر سکے، اور اسلامی رحمت و محبت اور ہمدردی کا نمونہ پیش کر سکے. اس لیے پیغمبر اسلام نے یہ کہا کہ علم کے ساتھ تقویٰ ضروری ہے. شیطان کی طرف نہ جاؤ، اور جو اندرونی شیطان ہے اس سے بھی اور بیرونی شیطان اس سے بھی مقابلہ کرو. اندرونی شیطان انسان کا نفس ہے، وہ مادہ پرستی ہے، اس پر تاکید دی ہوئی کہ ان چیزوں سے لڑنا ہے. اگر انسان نے ان چیزوں کا خیال رکھا تو پھر ایسے میں علم کے ساتھ یہ چیز اسلامی ثقافت کہلائے گی.
علم کا ہونا جو ہے وہ کافی نہیں ہے، اس علم پہ عمل کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. یہاں وقت ہوا ہے خورم کے پاس چلنے کا، تاکہ خورم اپنی کچھ دلچسپ خبریں جو ہمارے لے کے آئے وہ ہمیں بتا سکیں. جی خورم،
بہت شکریہ ارباب. اور جی میں تھوڑا سا وقت لوں گا آپ لوگوں کا، اور اس کے بعد جو ہے واپس آپ لوگوں کے پاس دوبارہ آ جائیں گے. کچھ چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو لوگ آفس میں کام کرتے ہیں اور ان کو بڑا مسئلہ پیش آتا ہے، آفس میں، اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، کہیں پر بھی مسئلہ ایک بڑا پیش آتا ہے، وہ ہوتا ہے نیند کا، کہ بار بار نیند آتی ہے، کلاس کے اندر نیند آتی ہے، کام کرتے ہوئے نیند آتی ہے. کیسے جو ہے آپ اس نیند سے بچ سکتے ہیں؟ سب سے پہلا طریقہ جو یہاں پر تصویر میں بھی آپ دیکھ سک رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ضرور آپ کوشش کریں دن میں ایک بار 10 منٹ کے لیے، 15 منٹ کے لیے، 20 منٹ کے لیے، جتنے ٹائم کے لیے آپ تھوڑا سا جو ہے ریسٹ کر سکتے ہیں تو ریسٹ تھوڑا سا کر لیں، 20 منٹ کا ریسٹ کریں، اس کے بعد تر و تازہ ہو کے جاگیں اور اس بھائی صاحب کی طرح جو ہے آپ کام کر سکتے ہیں. یہ مسئلہ بہرحال چلتا رہتا ہے، لیکن ایک جو اس کا اور دوسرا حل ہے وہ یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جتنا زیادہ آپ پانی پئیں گے اتنا جو ہے آپ کو نیند کم آئے گی اور آپ تر و تازہ رہیں گے، آپ فریش رہیں گے. اس کے علاوہ ایک اور جو چیز جس کا استعمال کے بارے میں بہت زیادہ کہا جاتا ہے وہ ہے ہمارے پاس کافی کا استعمال. کافی کا استعمال بھی آپ جو ہے کوشش کریں کہ
102 कप जो है कॉफ़ी के उसका इस्तेमाल करें ताकि जो है आपको नींद ना आए। उसके अलावा एक और जो चीज़ कही जाती है वो यही कही जाती है कि आप एक ही दफ़ा बहुत ज़्यादा खाना ना खाएं, क्योंकि जब आप एक दफ़ा बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं तो वो भी इंसान को सुस्ती ले आता है और इंसान को नींद आनी शुरू हो जाती है। तो उसका हल ये है, कहते हैं कि हर 3 घंटे के बाद आप थोड़ा थोड़ा खाना खाएं, और खाने में भी कहा जाता है कि चावल और रोटी का इस्तेमाल कम किया जाए, जो असल आपकी जो आपने खाना बनाया है, जो गज़ा है, जो सालन है, उसको ज़्यादातर खाएं, कोशिश करें कि चम्मच के साथ खाएं, क्योंकि रोटी और खुद जो चावल है वो इंसान को थोड़ा जो हैवी कर देता है और जो है सुस्ती इंसान के अंदर आनी शुरू हो जाती है। और आखिरी जो पॉइंट है वो ये है कि आप लोग ज़रूर कोशिश करें कि जब भी टाइम मिले आपको, जब आप काम कर रहे हैं, तो जो घर के अंदर की, जो ऑफिस के अंदर की लाइट्स होती हैं वो इंसान को जो है थोड़ा सा थका देती हैं और नींद आनी शुरू हो जाती है। 5-10 मिनट के लिए बाहर जाएं, सूरज की रोशनी के नीचे खड़े हुए हों, उसकी वजह से भी आप फ्रेश हो जाएंगे और आपको नींद नहीं आएगी। तो ये तो बातें थी उन लोगों के लिए कि जो ऑफिस जाते हैं, जो यूनिवर्सिटी कॉलेज जाते हैं और जिनको बहुत ज़्यादा नींद आती है। तो लेते हैं छोटा सा एक वक्फा और उसके बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी, मछली खाने के बारे में हम कह कह के आप लोगों को थक गए और आप लोगों ने मछली खानी शुरू नहीं की। मछली खाया करें, बहुत ज़्यादा फ़ायदा है मछली का। जो लोग चाहते हैं कि उनका जो बुढ़ापा है वो थोड़ा सा देर से आए, तो मैं आज कुछ राज की बातें आपको बताऊंगा, उन पर अमल करें और आपका जो बुढ़ापा है वो पीछे हो जाएगा, दूर होता जाएगा। और बुढ़ापे से मतलब कहने का ये है कि हाँ, अगर आपको ये ख्याल है कि आपकी जो जिल्द है उसमें झुरियाँ जो हैं देर से पड़े, आपकी बिनाई, आपकी जो देखने की ताकत है वो 6x6 रहे, बहरहाल ये सारी चीज़ें। सबसे पहला काम जो करना है आपने, ओमेगा 3 का इस्तेमाल है। मछली जितना ज़्यादा आप इस्तेमाल कर सके, जितना ज़्यादा इस्तेमाल करने से मुराद ये है कि जो है बहरहाल आप लोग जो हैं वो हफ्ते में एक से दो बार तो ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि ओमेगा 3 इसके अंदर मौजूद है, जो हमारे दिल का बहुत ख्याल रखता है और हमारे दिल की धड़कन की जो रिदम है उसका बहुत ख्याल रखता है। उसके बाद एक जो बहुत अहम चीज़ के बारे में मैं बहुत बार कह चुका हूँ, वो है जैतून। जैतून का तेल और जैतून का खुद इस्तेमाल, इसके बारे में कहा जाता है कि जितने भी कैंसर हैं उनको रोकता है और जितने भी दिल की बीमारियां हैं उनसे इंसान को बचाता है। तो कोशिश करें, जैतून का तेल महंगा है लेकिन यह है कि आप सालन में ना डालें उसे, लेकिन जो है कोई जो मसला आप जब सलाद वगैरह बनाते हैं तो उसके ऊपर थोड़ा सा इसको डाल दिया या मुख्तलिफ चीज़ों में डाल सकते हैं, ये नुकसानदेह नहीं होता। एक और जो चीज़ बड़ी दिलचस्प चीज़ है चॉकलेट खाने वालों के लिए, वो चॉकलेट के बारे में भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर कोका पाउडर होता है। कहा जाता है कि खुद जो ये चॉकलेट है ये इंसान को जो है, इंसान की जो नसें हैं, खून की नसें, उनको सही रखता है, उनको ख़राब नहीं होने देता। उसके अंदर जो एक इलास्टिसिटी की ताकत होती है फैलने की और तंग होने की ताकत होती है, उसको ठीक रखता है। तो इसका भी इस्तेमाल करते रहें। और एक बहुत मज़ेदार चीज़ है, वो है हमारे पास दही। दही का इस्तेमाल कहते हैं कि बहुत अच्छा है, आपकी हड्डियों को बिल्कुल सही सलामत रखेगा, मुख्तलिफ किस्म की जो हड्डियों और जोड़ों की बीमारियां जिन लोगों को होती हैं उनसे बचाएगा। ख़ास तौर पर ख़वातीन जो हैं वो 40-45 साल की उम्र के बाद ज़रूर जो है ज़्यादा से ज़्यादा दही का इस्तेमाल करते रहें। तो ये जो चीज़ें थी मैंने आपको बताई, और एक जो चीज़ यहाँ पर, दो जो चीज़ें बार रह गई हमारे पास, शहतूत की फैमिली के जितने भी आपको फल मिलते हैं, तूत की फैमिली के जितने भी आपको ख़ानदान के जितने फल मिलते हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। इनके बारे में कहा जाता है कि इनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो इंसान को मुख्तलिफ बीमारियों से बचाते हैं। और आखिरी में हमारे पास जो आखिरी चीज़ है वो है खुश्क मेवाजात। और खुश्क मेवाजात का तो आप लोगों को पता है कि ये हमारे सबसे बड़ा हमारा ज़रिया है कि हम लोग मिनरल्स और वाइटामिन जो हासिल इनसे कर सकते हैं। बहरहाल ये तो बातें थी कि कैसे जो है आप लोग जो है जवान 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 रह सकते हैं। अब चलेंगे अब रुबाब की तरफ और देखते हैं कि रुबाब जो है गुफ्तगू को कहाँ तक पहुँचाएंगी। जी रुबाब,
बहुत शुक्रिया खुरम। वैसे ये नाइंसाफ़ी, आप सब खूबसूरत तस्वीरें ही लेके आते हैं, साथ अच्छा। लाया भी करें, थोड़ा यहाँ टेबल शेबल पर रखा करें।
चलो ठीक है, सही। मैं जो नेक्स्ट अगली बार जो है लेके आऊँगा आप लोगों के लिए
ज़रूर। फैनाजी मौलाना सैयद मूसवी महमूद मूसवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और अपनी गुफ्तगू को हम जारी रखते हैं। मौलाना साहब, आपने इल्म और इस्लामी सकाफ़त की तरफ भी इशारा किया और इनका रابطہ आपस में क्या है, बहुत खूबसूरत तरीके से आपने बयान किया। खुलासा हम करेंगे अपने मौजू का आज जो है, आप अगर माय नाज़रीन के लिए बता सकें कि वो ऐसा क्या करें जो इस्लामी सकाफत उनकी ज़िंदगी में है वो पायदार रह सके।
हमने जैसा कि बताया, इस्लाम ने शुरू ही से इल्म पे बहुत ताकीद की, रवायतें हमने बयान की, इस्लामी सकाफत इस्लाम ने पेश किया हमारे सामने। अगर हम इस्लामी माशरे में आज कामयाब होना चाहते हैं, यानी कौमें अगर कामयाब होना चाहती हैं अपने मुल्क के अंदर, आवाम कामयाब होना चाहते हैं या باہر کے دنیا سے رابطے کے سلسلے میں کامیاب چاہتے ہیں، اسی طرح سے خاندان کے اندر کی کامیابی اگر بات ہے تو سب سے پہلا مسئلہ علم ہے۔ علم کے سلسلے میں جاننا ضروری ہے کہ جن ملکوں میں علم کم ہے، پسماندہ ہیں لوگ، ان کو زیادہ ضروری ہے علم کے سلسلے میں، اور وہ مجبور ہیں کہ ان کو جیسے جو کچھ دیا جائے وہ لیں۔ تو اگر کوئی غلط ثقافت بھی ان کو دیتا ہے تو پھر بھی لینے مجبور ہیں، تو یہ علم کی وجہ سے، یعنی اگر علم نہ ہو تو مجبور ہیں آپ جو بھی ملے اسے لینے پر۔ تو ضروری ہے کہ ہمیں اپنے بھائیوں، بہنوں، بچوں کو کوشش کرنا چاہیے کہ علم حاصل کریں۔ اسلامی ثقافت کی جہاں تک بات ہے تو ہمیں کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اسلامی تعلیمات کو حاصل کریں۔ ہماری ثقافت اسلامی ثقافت ہو، غلط ثقافت نہ ہو۔ بعض چیزیں ہیں کہ جو بہت بہت پرانی ہیں ثقافت کی چیزیں، لیکن یہ اسلامی نہیں ہیں، غیر اسلامی ہیں، تو ہمیں ثقافت ان سے لینا چاہیے جن کے پاس اسلامی علوم ہے، اسلامی علم و دانش ہے۔ آج ٹی وی چینلز اسلام کے نام پہ بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن ہم کبھی خود اپنے آپ سے نہیں پوچھتے کہ اس نے اسلام کہاں سے سیکھا، کیا واقعی اس کو علم مہارت حاصل، اسلام مہارت حاصل ہے؟ تو اگر واقعی وہ مہارت ہے اس میں تو تب تو ہمیں اس سے اسلامی ثقافت اور علم حاصل کرنا ہے، تو اگر ہم نے حاصل کیا تو ہمیں اسے اپنی زندگی میں نافذ کرنا چاہیے۔ ہم نے علم سمجھ لیا، دانش کو سمجھ لیا، ایک دوسرے کے حقوق سے ہم آگاہ ہو گئے، ہم مجھے معلوم ہوگا کہ اہلیہ کے میرے کیا حقوق ہیں، ہمارے اہلیہ کو پتہ چل گیا ہمارے کیا حقوق ہیں۔ ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہماری خواہشات ہم پہ مسلط نہ ہوں، غلبہ نہ کریں، یعنی ہم اپنے خواہشات پہ غلبہ رکھیں، قابو رکھیں، اساتذہ کے حق کو ہم ملحوظ رکھیں، اپنے بچوں کے حقوق کو ملحوظ رکھیں، ان کے بھی کچھ حقوق ہیں، ہمیں بچوں کیسے پرورش کرنے کا دھیان دینا ضروری ہے۔ بچے ہمارے ایسے نہیں ہیں کہ وہ جیسے کوئی غذا ہو ہمارے ہاتھ میں، نہیں، ان کی آپ تربیت کر سکتے ہیں، ان کی اسلامی تربیت ہمیں کرنا ہے، اسلام کو نافذ کرنا ہے اپنی زندگی میں۔ اگر اسلامی تعلیمات پہ ہم نے عمل کیا تو ہم کہہ سکتے ہیں ہماری ثقافت
بہت بہت شکریہ، بہت ہی بہترین گفتگو رہی آپ کے ساتھ، امید کرتے ہیں ہمارے عزیز ناظرین بھی اس خوبصورت گفتگو سے مستفید ہوئے ہوں گے۔ مجھے تو بہت ہی خوشی ہوئی اس یہ خوبصورت گفتگو سن کے، اور میری بہت سی جو خود ایک سوال جو میرے ذہن میں تھے وہ حل ہو گئے۔ بہت شکریہ، میں چلتے ہیں خورم کے پاس۔ جی خورم،
شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا بھی اور مولانا صاحب کا بھی، وہ یہاں پر اپنا قیمتی وقت جو ہے انہوں نے مولانا سید محمود موسوی صاحب نے یہاں پر ہمیں دیا اور بڑی خوبصورت باتیں کہیں۔ میں صرف یہ صرف چاہوں گا کہ جیسے کہ مولانا صاحب نے آخری میں ایک بڑی دلچسپ اور بڑی اہم بات کی، اور وہ یہ بات تھی کہ کوئی بھی شخص، کوئی بھی انسان جو ہے وہ برا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہے کہ ہمارے نوجوان نسل جو ہے وہ اگر بری ہے تو بس جو ہے اس کو چھوڑ دیا جائے، ایسا نہیں ہے۔ جیسے کہ مولانا صاحب نے کہا کہ وہ تربیت ان کی جا سکتی ہے، ان کا ہاتھ پکڑا جا سکتا ہے، ماں باپ کو ان کا ہاتھ پکڑنے کا ان کا فرض ہے کہ وہ ان کا ہاتھ پکڑیں، جو اطراف میں ان کے دوست یار ہیں یا جو معاشرے کے ایسے لوگ جن جو اہل علم ہیں جن کو پتہ ہے کہ کیا غلط ہے کیا ٹھیک ہے، ان کو ان کا ہاتھ پکڑنا چاہیے، ان کو تربیت کرنی چاہیے۔ بہرحال یہاں پر ہم لوگ چھوٹا سا ایک وقفہ لیں گے اور اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہیں ہم لوگ، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے سارے ناظرین جو فیس بک پہ ہمارے ساتھ بہرحال جو ہے
قدم ہمارے ساتھ تھے،
جی بالکل ہمارے ساتھ تھے، اور مختلف قسم کے انہوں نے جو ہے کمنٹ دیے، اور بہرحال بہت مزہ آیا ان کی باتیں سن کے۔ اور بھی تھوڑی سی چیزیں رہ گئی ہیں، بہرحال انشاءاللہ جو ہے اگلے پروگراموں میں ہم پڑھیں گے۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، آپ نے کوئی دعا کرنی ہے تو
آپ کا آج کا دن بہت اچھا اور بہت خوبصورت دن گزرے۔
جی کل تک کے لیے مجھے رباب منصوری کا پروگرام صبح زندگی سے اجازت دیجیے۔
خدا حافظ۔